شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، علامہ اقبال 20ویں صدی کے معروف شاعر، مصنف، قانون دان، مسلم صوفی اور امت مسلمہ کے ایک بیدار مغز رہنما تھے۔ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں جن پر وقتاً فوقتاً مختلف اوقات میں گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ علامہ اقبال کی شخصیت کو سمجھنے کا سب سے بہترین ذریعہ ان کا کلام ہے، جس سے نہ صرف ان کی شخصیت کے متعلق آگاہی ملتی ہے بلکہ جا بجا ان کے نظریات بھی نمایاں ہو کر نظر آتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال اپنے افکار اور نظریات کے حوالے سے اپنے ہم عصر شعراء اور مفکرین سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی علامہ اقبال کے نظریات اور ان کے کلام کی نئی نئی جہتیں سامنے آ رہی ہیں۔ فارسی زبان میں ان کے کلام نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی اور ایک پورا عہد ان کے کلام کے اثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، بلکہ یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ہر نظریاتی تحریک کے پس منظر میں کلام اقبال کے اثرات نمایاں نظر آئیں گے۔ اقبال کے کلام میں مرد مومن، انسان کامل، بندہ آفاقی، مرد خدا اور مرد کلندر کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ یہ ایک ہی بستی کے مختلف نام ہیں۔ نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین اور عالم جہاں وہم و تلسم و مجاز۔ علامہ کہتے ہیں کہ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا تو سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ اقبال محض اپنی ذات میں ہی مرد کلندر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسے مرد کلندر کی تشکیل کے خواہاں تھے جو معاشرے میں مثبت تبدیلی کا سبب بنے۔ کلام اقبال کے مطالعے سے مرد قلندر کے جو خد و خال سامنے آتے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ ایک ایسا بندہ مومن جس میں ایمان اور یقین کی روح پھونکی گئی ہو، جس کے ارادے آسمانوں سے بلند اور چٹان سے زیادہ سخت ہوں، جس کا دل سچائی کے نور سے منور ہو، جس کی نگاہ سمندر کی تہ میں جھانکنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اقبال کا مرد قلندر سوچوں کو جانچنے اور پرکھنے کی قدرت سے مالا مال ہے۔ اقبال کا مرد قلندر اس جیسی بے شمار خوبیوں کا حامل ہے جو اس کو عام انسانوں سے ممتاز کر کے خاص انسان بنا کر معاشرے میں نمایاں مقام عطا کرتا ہے۔ دراصل اقبال امت مسلمہ کے ہر فرد کو مرد قلندر کے مقام پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی اس خواہش کا اظہار ان کے کلام اور ان کے افکار میں جا بجا ملتا ہے۔ اقبال کا مرد قلندر ایک ایسا انسان ہے جو نہ صرف اپنی ذات سے آگاہ ہے بلکہ دوسروں کے دل کی دنیا بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اقبال کا مرد کامل ایک ایسا سمندر ہے جس میں علوم کے بے پناہ خزانے موجزن ہیں، اور جو بھی اس مرد کامل کے افکار میں جتنا گہرا غوطہ لگائے گا اتنا ہی اپنے دامن کو لال و یمن سے بھر کر لائے گا۔ اقبال کا مرد قلندر ایمان افروز سوچ سے تراشا ہوا ایسا پیکر ہے جو ہمہ وقت ایمان اور یقین کے نور سے اپنے من کو روشن رکھتا ہے۔ اس کا سینہ محبت الہی اور محبت رسول سے جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ حکیم الامت ایک ایسے مرد قلندر کی تشکیل کے خواہاں ہیں جو ہر دور میں معاشرے کی ضرورت بنے، معاشرے کی رہنمائی کرے، اور اگر وہ معاشرہ راہ مستقیم سے بھٹکنے لگے تو ان کے لیے خضر راہ کا کام کرے۔ آج کا نوجوان عمل سے کوسوں دور ہے، جبکہ اقبال کا مرد قلندر کہتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ آج کا انسان اس مادیت کے جال میں بری طرح پھنس چکا ہے، اس کی سوچ اور عمل حرص اور طمع سے آلودہ ہے، جبکہ اقبال کا مرد قلندر ان تمام آلائشوں سے بلند اور مبرہ ہے۔ اس کے لیے تمام مال و زر بے معنی ہے، وہ ان آسائشات اور آلائشات میں الجھ کر اپنے تن اور من کو آلودہ نہیں کرتا بلکہ وہ تو شہادت کو اپنی تمنا سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال کا مرد قلندر فقر و استغنا سے بھی مالا مال ہوتے، کیونکہ بندہ مومن کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا توہین سمجھتا ہے۔ وہ فقر غیور اور عشق خود آگاہ کا نقیب ہوتا ہے۔ مختلف مفکرین، اسکالرز اور ماہرین اقبالیات نے اس امر پر کافی تحریریں لکھی ہیں کہ اقبال کا یہ تصور کہاں سے اخذ کیا گیا ہے۔ محققین نے اپنی اپنی افتاد طبع کے مطابق خامہ فرسائی کی ہے اور تحقیق کے موتی صفحات پر بکھرے ہیں، لیکن میری ناقص رائے میں بندہ مومن اور مرد قلندر کا یہ تصور قرآن حکیم اور سیرت نبوی سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اقبال کے بعض اشعار تو بالکل قرآن کریم کا منظوم ترجمہ معلوم ہوتے ہیں، اس لیے یہ کہنا بعید از حقیقت نہیں ہے کہ اقبال کا اکثر کلام اور بندہ مومن کا تصور اور قرآن و سنت سے اخذ کردہ مفاہیم سے۔ اقبال کا مرد قلندر قرآن و حدیث کا پابند ہے اور اس کی آفاقی سوچ سیرت رسول اللہ کی عکاس ہے۔ اقبال کا مرد مومن ہر حالت میں پیکر صبر و رضا ہے۔ یہ مرد قلندر دن کے وقت کفار کے ساتھ جہاد کرتا ہے اور اپنی رات اللہ کے حضور اور سجدوں میں گزارتا ہے، ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے ہر دم تیار ہوتا ہے۔ اقبال کا مرد قلندر ہمیشہ عشق کو عقل پر ترجیح دیتا ہے، وہ صرف دل کی بات سنتا ہے، وہ مصلحت کو بالائے طاق رکھتا ہے۔ اقبال کے مرد قلندر کا تصور مؤذن رسول سیدنا حضرت بلال سے بھی اخذ کردہ ہے، جو اپنے آقا کی خاطر ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، اور مقام یہ ہے کہ زمین پر چلتے ہیں لیکن قدموں کی چاپ عرش پر سنائی دیتی ہے۔ اقبال کے مرد قلندر کا تصور بلا شبہ ایسا مکمل انسان کا تصور ہے جو ایک طرف تو اسلامی تعلیمات سے مالا مال ہو، اسلامی تاریخ سے اس کا سینہ روشن ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محبت رسول اس کا سرمایہ حیات ہو۔ جب تک یہ خصوصیات ہماری امت اور ہماری قوم کے اندر پیدا نہیں ہوں گی، تب تک یہ بے راہ روی ہمارا مقدر رہے گی۔ شاعر مشرق کا پیغام اس کی صحیح روح کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہی ہماری نجات ہے۔ روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان۔ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا، وادی کوہسار میں غرق شفق ہے صاحب، لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب، سادہ و پرسوز ہے دختر دہقان کا گیت، کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں اس کی سحر بے حجاب، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، صورت شمشیر بے دست قضا میں ہے وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ سامعین، چلتے ہیں نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے سنتے ہیں، جس کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام گھر اور گھرانہ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 14 اسفند، 3 رمضان المبارک اور 4 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ چودہ اسفند سن 1345 ہجری شمسی کو ایران کی ایک اہم سیاسی شخصیت ڈاکٹر محمد مصدق نے وفات پائی۔ انہوں نے پیرس میں تعلیم حاصل کی اور سوئٹزرلینڈ سے قانون میں ڈاکٹریٹ کی اور بار ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی۔ ایران آنے کے بعد ڈاکٹر مصدق پارلیمنٹ کے 5ویں دور میں تہران کے نمائندے منتخب ہوئے۔ ڈاکٹر مصدق نے تیل کی صنعت کو قومیانے میں فعال کردار ادا کیا۔ شاہ ایران کے خلاف سن 1332 ہجری شمسی کی فوجی بغاوت کے دوران انہیں اور ان کے کئی ساتھیوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا، اور مقدمہ چلائے جانے کے بعد 3 سال کی قید کی سزا دی گئی۔ سزا کی مدت ختم ہونے کے بعد انہیں ایک دور افتادہ گاؤں ڈلا وطن کر دیا گیا، جہاں 10 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ چودہ اسفند سن 1369 ہجری شمسی کو ایران کے محقق استاد ڈاکٹر علی شفائی کا 59 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 25 سال تک مشہد کی فردوسی یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ کے سربراہ اور 3 سال تک شعبہ الہیات کے سربراہ رہے۔ انہوں نے فلسفے میں وسیع پیمانے پر تحقیقات انجام دیں۔ ان کی کتاب علم فلسفہ کے نام سے منظر عام پر آ چکی ہے۔ چودہ عیسویں سن 1394 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مقدس کے متولی آیت اللہ عباس وائز تبسی نے وفات پائی۔ وہ 3 تیر سن 1314 ہجری شمسی کو مشہد مقدس کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ 1 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور بچپن والدہ کی سرپرستی میں گزارا۔ آیت اللہ تبسی نے 12-13 سال کی عمر سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا اور اعلیٰ دینی تعلیم شروع کرنے کے 1-2 سال کے بعد اپنی تقریروں کے ذریعے حکام وقت کے خلاف آواز اٹھائی۔ اسی وجہ سے کئی بار ان کو تقریر کرنے سے روک دیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان مشکلات کے باوجود آیت اللہ تبسی نے اسلامی انقلاب کی کامیابی تک مقدس جد و جہد کو جاری رکھا اور ہمیشہ اسلامی معاشرے کی خدمت کے لیے اسلام اور اسلامی نظام کے حامی اور مددگار رہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو صوبہ خراسان میں نمائندہ ولی فقیہ اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مقدس کا متولی مقرر کیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رحلت کے بعد رہبر انقلاب اسلامی نے بھی ان کے مذکورہ عہدوں کی توثیق کی۔ آیت اللہ تبسی مصلحت نظام کونسل اور فقہا کی کونسل، مجلس خبرگان کے رکن اور خراسان کی اعلیٰ دینی درس گاہ کے سربراہ بھی تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں 14-21 عیسویں تک کے ایام میں ہفتہ نیکوکاری منایا جاتا ہے۔ ہر سال منائے جانے والے ہفتہ نیکوکاری کا مقصد عوام سے نقد مدد اور دیگر اشیاء حاصل کر کے ضرورت مند افراد تک پہنچانا ہے۔ امداد حاصل کرنے اور اس کو ضرورت مندوں تک پہنچانے کا کام امام خمینی امداد کمیٹی انجام دیتی ہے۔ ایرانی عوام اس نیک کام میں بھرپور اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ چار مارچ سن 1823 عیسوی کو یونانی فوجوں نے عثمانی سلطنت کی افواج کے خلاف جنگ کے دوران 12,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ یونان کے مسلح گروہوں کو چند یورپی ممالک کی حمایت حاصل تھی۔ وہ اپنے ممالک پر عثمانی سلطنت کے تسلط کے خلاف 19ویں صدی کے اوائل میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور سن 1822 میں اپنی تحریک میں شدت پیدا کرنے کے لیے آپس میں متحد ہو گئے۔ آخرکار سن 1832 میں یونان نے آزادی حاصل کی۔ یونان جنوب مشرقی یورپ میں واقع ہے۔ چار مارچ سن 1824 عیسوی کو برطانیہ کے مشہور ریاضیداں اور ماہر طبیعیات لارڈ کیلوین پیدا ہوئے۔ انہوں نے ٹیلی گراف سسٹم ایجاد کیا تھا۔ اس کے علاوہ درجہ حرارت کی پیمائش کی اکائی کیلوین کے نام سے ہی رجسٹر ہے۔ کیلوین کی مشہور ترین کتاب بجلی کی حرارت ہے۔ چار مارچ سن 1848 عیسوی کو آسٹریا کی حکومت کے خلاف ہنگری میں حریت پسندانہ تحریکیں شروع ہوئیں۔ میٹرنخ کی آمرانہ پالیسیوں کی وجہ سے سن 1848 میں ہنگری سمیت آسٹریائی سلطنت کے اکثر غیر جرمن علاقوں میں انقلابات رونما ہوئے۔ ہنگری کے عوام نے، جو آسٹریائی حکام کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، قیام کیا اور سارے ملک میں بدامنی اور تشدد پھیل گیا۔ سن 1849 میں انقلابیوں نے جمہوریت کا اعلان کر دیا، لیکن آسٹریا کی حکومت نے روس کی سلطنت کی مدد سے انقلابیوں کو سرکوب کر کے ان کے لیڈروں کو قتل کر دیا۔ اس طرح یہ انقلاب ناکام ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ اب باز سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں جدید ٹیکنالوجی، بالخصوص سوشل میڈیا کے خاندان پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، جدید ٹیکنالوجی نے انسانی معاشرے میں کئی مثبت اور منفی تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال نے گھر اور گھرانے کی تشویشوں میں بھی نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ گھرانہ بنیادی طور پر تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: جسمانی، روحانی اور عاطفی۔ گھرانے کے جسمانی حصے کو میاں بیوی اور دیگر افراد خاندان، اور نفسیاتی، روحانی اور عاطفی حصے کو خاندان میں موجود مہر و محبت مکمل کرتی ہے۔ خاندان کا جسمانی حصہ گھرانے کے ڈھانچے کو تشکیل دیتا ہے، اور روحانی اور عاطفی خصوصیات اس ڈھانچے میں روح و جان پھونکتی ہیں۔ جس خاندان میں مہر و محبت ختم ہو جائے تو اس خاندان کی گویا روح اور جان ختم ہو جاتی ہے۔ جس بدقسمت خاندان میں مہر و محبت کا فقدان ہو جاتا ہے، وہ خوشبختی، سعادت اور کامیابی و کامرانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ محبت اور عطوفت انسان کو حال اور مستقبل سے پر امید کرتی ہے، اور انسانی رشتوں اور تعلقات کو مزید مستحکم کرتی ہے۔ ایک بہترین خاندان وہی خاندان ہوتا ہے جس کا بدن اور روح، یعنی خاندانی ڈھانچہ اور مہر و محبت، دونوں صحیح و سالم اور مکمل ہوتی ہیں۔ آج عملی طور پر یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا، بالخصوص انٹرنیٹ، ٹیلی گرام، واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ نے گھر کے افراد کو ایک دوسرے سے بظاہر نزدیک ہوتے ہوئے بھی دور کر دیا ہے۔ گھر کے افراد ایک چھت تلے نزدیک بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ گھرانے کے افراد ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن آپس میں گفتگو کی بجائے واٹس ایپ، فیس بک، ٹیلی گرام اور اس طرح کے دیگر سوشل میڈیا کے وسائل میں مشغول رہتے ہیں۔ جس گھرانے میں سوشل میڈیا کے وسائل و امکانات نے گھر کر لیا ہے، وہاں گھرانے کے افراد کے مل بیٹھ کر گپ شپ لگانے اور ایک دوسرے کے حال احوال اور تبادلہ خیال اور ایک دوسرے سے باخبر رہنا ناپید ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس زاویے نے خاندانی نظام اور باہمی میل جول کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر دی جانے والی معلومات اور ان کے ذرائع اور منابع بھی عام طور پر غیر مستند ہونے کے ساتھ ساتھ غیر علمی اور اکثر معاشروں کے عملی تقاضوں سے بہت دور ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ان مطالب کے بے بنیاد ہونے کے باوجود معاشرے میں ان کی تاثیر اور اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقی اور مجازی دنیا بظاہر ایک دوسرے کے متضاد ہے، لیکن آج کی سائبر اور سوشل میڈیا کی دنیا نے مجاز کو حقیقت کا روپ دے دیا ہے، اور حقیقت کہیں دور اندھیروں میں گم ہوتی جا رہی ہے۔ سماجی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال خاندان کے عاطفی اور مہر و محبت کے رشتوں اور رابطوں کو انتہائی کمزور کر دیتا ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے بعض گھرانوں میں خاندان کے افراد کی باہمی گفتگو کا دورانیہ 24 گھنٹوں میں صرف 15 منٹ تک رہ گیا ہے۔ بعض خاندانوں میں سوشل میڈیا کے منفی اثرات کی بدولت اختلافات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ میاں بیوی بھی اس مصیبت سے محفوظ نہیں ہیں اور سوشل میڈیا کے استعمال نے ان کے درمیان تعلقات کو کافی حد تک سرد کر دیا ہے۔ زندگی کے دونوں پارٹنر آپس میں رابطوں کی بجائے دوسروں سے زیادہ رابطے میں ہیں۔ اس طرح کے رابطوں کی وجہ سے باہمی اعتماد میں کمی ایک لازمی امر ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جب اعتماد کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات پورے خاندان بلکہ بعض اوقات ازدواجی زندگی کے خاتمے اور باہمی جدائی پر منتج ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ کی ایک اور خرابی یہ ہے کہ اس وقت یہ ذریعہ عوام الناس میں فحاشی، عریانی، پورنوگرافی اور ننگی فلموں اور ڈراموں کی تشہیر کا بھی سب سے آسان ذریعہ بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا کے مختلف صفحات پر معاشرتی اقدار کے خلاف، دینی تعلیمات کے مخالف اور نفسیاتی بیماریوں کو پھیلانے والی یہ فلمیں، کلپ اور ڈرامے نئی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والا فرد انتہائی کم قیمت پر ان دین اور اقدار مخالف پروگراموں کو بڑی آسانی سے کہیں بھی بیٹھ کر اپنے چھوٹے سے موبائل سیٹ پر آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود یہ غیر اخلاقی مواد نئی نسلوں کو دیمک کی طرح اندر اندر سے چاٹ رہا ہے اور انہیں حقیقت اور انسان دوستی کے راستے سے منحرف کر رہا ہے۔ ان سائٹوں اور صفحات پر مغربی کلچر کا انتہائی ناپسندیدہ پہلو نمایاں کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ مغرب کا یہ کلچر دنیا کی دوسری ثقافتوں کے لیے زہر قاتل ہے اور معاشرے کی بنیادی اقدار کو بھی کھوکھلا کر رہا ہے۔ فلموں، ڈراموں کے علاوہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر گیمز بھی اپنے منفی پہلو کے حوالے سے نئی نسل کے لیے کم نقصان دہ نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی ممنوع کمپیوٹر گیمز ایک معمولی اینٹی فلٹر یا فلٹر شکن اور مخصوص کمپیوٹر پروسیس سے ہر صارف تک بآسانی پہنچ سکتی ہیں۔ دوسری طرف بہت سی مفت اور معمولی قیمت پر ایسی سائٹس اور کمپیوٹر صفحات میسر ہیں جن کو کمپیوٹر کا معمولی علم رکھنے والا بھی آسانی سے استعمال میں لا کر ممنوع ویڈیو گیمز اور ممنوع صفحات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی ایک اور بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان اس کے نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسے سوشل میڈیا کے بغیر زندگی ادھوری اور نامکمل نظر آتی ہے۔ وہ گھر، دفتر، گاڑی، گویا ہر جگہ پر اس سے منسلک اور اس میں منہمک رہنا پسند کرتا ہے۔ اس نشے نے بھی خاندانی زندگی، بالخصوص میاں بیوی کے تعلقات کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ سماجی ماہرین کے مطابق نشہ ایک طرح کی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے اور بہت سے لوگ انٹرنیٹ کی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ دیوانہ وار انٹرنیٹ کے استعمال کے قائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سماجی زندگی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے اور صارف خود بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گوشہ نشینی اور معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر صرف اور صرف انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی دنیا میں غرق ہونا پسند کرتا ہے۔ معروف محقق فلپ بولٹن نے انٹرنیٹ پر ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے 265 افراد پر 2 سال تک تحقیقی کام انجام دیا۔ فلپ کی تحقیق کے نتائج کے مطابق انٹرنیٹ کے استعمال نے ان افراد کو گوشہ نشینی میں مبتلا کر کے افسردگی اور ڈپریشن میں بھی مبتلا کر دیا۔ ان افراد کے روابط کا واحد ذریعہ انٹرنیٹ رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ معاشرے سے کٹ گئے اور آہستہ آہستہ وہ معاشرے سے مکمل طور پر الگ تھلگ ہو کر رہ گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران، جہاں نوجوانوں کی تعداد آبادی کی شرح کے حوالے سے زیادہ ہے، اس میں بھی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال روز بروز بڑھ رہا ہے۔ سماجی ماہرین کے مطابق انٹرنیٹ کے نشے کے بہت سے منفی اثرات برآمد ہوئے ہیں، جن میں تعلیمی میدان میں کمزوری، معاشرتی رابطوں میں کمی، خاندان کے افراد کے درمیان مہر و محبت اور میل جول میں فقدان، اور صارف کا اجتماعی زندگی سے انفرادی زندگی کی طرف رجحان خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اسی حوالے سے فرماتے ہیں، جب انسانی جسم کا ماحول آلودہ ہو جاتا ہے تو سب کو خطرے کا احساس ہونے لگتا ہے، اور اس حوالے سے خبردار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شہر میں آلودگی بڑھ جائے تو خبردار کیا جاتا ہے کہ فلاں شہر میں آلودگی کی شرح بڑھ گئی ہے، لہذا احتیاط کی جائے۔ بے شک یہ فضائی آلودگیاں نقصان دہ ہوتی ہیں، یہ انسان کے بدن، پھیپھڑوں، اعصاب اور خون وغیرہ کے لیے خطرناک ہیں، لیکن ثقافتی آلودگی کیا ہے؟ کیا کسی معاشرے کا کلچر اور اس کی ثقافت بھی آلودہ ہو سکتی ہے؟ کیا ثقافتی آلودگی سے پاک ہونا اہمیت کا حامل نہیں ہے؟ جب کسی ملک کی ثقافتی فضا شہوت، فحاشی، عریانی، بےہودگی، منشیات اور دیگر اخلاقی رذائل سے آلودہ ہو جائے تو اس معاشرے کی فضا مذکورہ آلودگیوں سے بھر جاتی ہے، تو کیا اس طرح کے آلودہ ثقافتی فضا اور ماحول میں سانس لینا نقصان دہ نہیں ہے؟ بظاہر متمدن دنیا میں ابھی تک خاندانی تعلقات اور رشتوں کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے کوئی واضح لائحہ عمل تیار نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ اس مسئلے پر ماہرین سماجیات کی توجہ تیزی سے مبذول ہو رہی ہے، جو یقیناً خوش آئند ہے۔ عصر حاضر کے معروف دانشور بلزاق کا کہنا ہے، ایک اچھی ازدواجی زندگی کے لیے شائستہ قطب نما اور رہنما کی اشد ضرورت رہتی ہے۔ گھر اور گھرانے کی اکائی کی اصلاح اور تعمیر اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر معاشرہ گھر اور گھرانے سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ اگر گھرانہ صحیح راستے پر ہوگا تو معاشرہ خود بخود صحیح سمت میں حرکت کرے گا۔ خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے پہلے مرحلے میں خاندانوں کی تشکیل ضروری ہے، اور اس کے لیے نوجوانوں کو شادی کرنے اور ازدواجی زندگی شروع کرنے کے حوالے سے ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ہم فکر اور ہم آہنگ، اور دونوں کے درمیان تعلقات اور اعتماد کی اعلیٰ سطح ہونی چاہیے، کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا سب سے زیادہ با اعتماد اور محرم راز سمجھے۔ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی دو برابر کے حصہ دار اور پارٹنر ہوتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کو مکمل کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی زندگیوں کو مطمئن اور بھرپور بنانے کے لیے دونوں کا باہمی اعتماد بنیادی شرط ہے۔ مطمئن ازدواجی زندگی کے لیے ایک دوسرے کا ساتھی اور دوست ہونا ضروری ہے۔ البتہ بعض اوقات کسی شادی شدہ جوڑے میں ہم آہنگی اور تفاہم پیدا نہیں ہو رہا ہو تو اس صورت میں اجرت پسندی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور جدائی اور طلاق سے پہلے آخری حد تک تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور خدا اس میں خیر کثیر قرار دے دے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی فوج کی ذوالفقار 1403 مشترکہ جنگی مشقیں ہر لحاظ سے مثالی اور بہت کامیاب رہیں، مشقوں کے کمانڈر ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری کا بیان۔ استقامت کا اسلحہ ریڈ لائن ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، تحریک حماس کا بیان۔ شام میں لوٹ مار اور غاصبانہ کارروائیوں کا صہیونی فوج کا سلسلہ جاری۔ دہشت گردی کا خاتمہ ہونے کی صورت میں ہی سرمایہ کاری آئے گی، یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف۔ اور بی جے پی حکومت عوام کے حق اطلاعات کے قانون آر ٹی آئی کو کمزور کر رہی ہے، ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس کا الزام۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے کوآرڈینیٹنگ ڈپٹی کمانڈر ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری نے ذوالفقار فوجی مشقوں کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وسعت فوجی دستوں کی مہارت اور کارروائیوں، ہتھیاروں کے تنوع اور فوجیوں کی تعداد کے لحاظ سے یہ مشقیں مثالی ثابت ہوئی ہیں۔ ایڈمیرل سیاری نے بتایا کہ ذوالفقار مشقوں کے دوران خصوصی ٹریننگ انجام پائی۔ ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری نے بتایا کہ ان مشقوں کے ذریعے موجودہ اور مستقبل میں ممکنہ خطروں سے نمٹنے کے راستوں کو آزمایا گیا، جس کے نتیجے میں ملک کی دفاعی طاقت کو مزید مستحکم بنایا جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان مشقوں کے نتیجے میں عوام کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی جنگ ارادوں کی جنگ ہے اور وہ ملک میدان جنگ میں زیادہ کامیاب رہتا ہے جس کا ارادہ زیادہ مضبوط ہو۔ حبیب اللہ سیاری نے کہا کہ مضبوط ارادے کا حصول اللہ پر ایمان اور روحانی طاقت میں اضافے کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے، جس پر ایران کی مسلح افواج میں خاص توجہ دی گئی ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ صہیونی جارحیت بلا استثنا پوری ملت اسلامیہ کو نشانہ بنا رہی ہے، عرب ممالک سے فلسطین کی حمایت کی اپیل کی ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ نے اپنے بیان میں عرب لیگ کے رکن ممالک کے سربراہان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قاہرہ اجلاس میں سنجیدہ لائحہ عمل کے ذریعے صہیونی حکومت کی غنڈہ گردی اور استکبار کا مقابلہ کرنے میں فلسطین کی حمایت کریں۔ انصار اللہ یمن نے عرب ممالک کے رہنماؤں سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ اس اجلاس میں مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کے خلاف سخت موقف اپنائیں اور شہریوں کو بچانے اور غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کا جنگ بندی کی خلاف ورزی، غزہ کی گزرگاہوں کو بند کرنے اور انسانی امداد کے داخلے کو روکنے پر اصرار ایک خطرناک عمل ہے۔ یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس مانیٹر نے غزہ کے لیے امداد کی ترسیل کو روکنے کے صہیونی حکومت کے فیصلے پر سخت تشویش ظاہر کی ہے اور اسے نسل کشی کے لیے بھوک کو حربے کے طور پر استعمال کرنے کا ایک خطرناک اقدام قرار دیا ہے۔ یورو میڈیٹیرینین ہیومن رائٹس مانیٹر نے ایک بیان میں زور دیا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکام کے اشتعال انگیز بیانات میں شدت کے ساتھ اس نئے فیصلے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ عام لوگوں کو زندگی کی ابتدائی ضروریات سے محروم اور ان پر سخت حالات مسلط کر کے ان کے حق میں جان بوجھ کر بھیانک جرائم کے ارتکاب کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ انسان دوستانہ امداد عام شہریوں کا بنیادی حق ہے اور عالمی قوانین کے مطابق شہریوں کے اس حق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور کسی بھی طرح کا استثناء یا قانونی جواز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ صہیونی حکومت عام شہریوں کو انسان دوستانہ امداد سے محروم کر دے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت نے انسانی امداد کو مذاکرات میں سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے حربے کے طور پر ہی استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اس قسم کے فیصلے جان بوجھ کر بھوک مسلط کرنے کی پالیسی پر عمل درآمد ہے تاکہ بھوکمری کی وجہ سے شہریوں کو غزہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا سکے۔ دریاسنا یونیسیف نے بھی ایک بیان جاری کر کے زور دیا ہے کہ غزہ پٹی میں انسانی امداد روکے جانے سے وہاں کے بچوں اور خاندانوں کے لیے بڑی تیزی سے بھیانک نتائج سامنے آئیں گے، اور ہم تمام فریقوں کو عالمی قوانین کی پابندی کی دعوت دیتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ انسان دوستانہ امداد کی ترسیل پر عائد پابندیوں سے غزہ پٹی میں شہریوں کی جان بچانے کے آپریشن پر منفی اثرات پڑیں گے۔ واضح رہے کہ صہیونی وزیراعظم کے دفتر نے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اتوار کی صبح سے غزہ کے لیے ہر قسم کے امدادی سامان کی ترسیل پر روک لگا دی گئی ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس نے غزہ میں فائر بندی کے دوسرے مرحلے کو استقامت کو غیر مسلح کیے جانے سے مشروط قرار دیے جانے کے بارے میں صہیونی وزیر خارجہ کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ استقامت کا اسلحہ ریڈ لائن ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما سامی ابو زہری نے کہا کہ استقامت کے ہتھیاروں کے بارے میں کوئی سودے بازی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ استقامت کے اسلحے کی بات بالکل بے بنیاد ہے، اور اس سلسلے میں غزہ کی تعمیر نو یا انسان دوستانہ امداد سے کوئی سودا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں تمام فلسطینی تنظیمیں متفق ہیں جن میں حماس بھی شامل ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو بھی ناقابل برداشت قرار دیا۔ حماس کی جانب سے یہ اعلان صہیونی وزیر خارجہ کے بیان کے جواب میں کیا گیا ہے، جنہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کو استقامت کے غیر مسلح کیے جانے سے مشروط کیے جانے کی بات کہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان نے ایک بیان جاری کر کے امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ اور صہیونی وزیر جنگ اسرائیل کیٹس کے درمیان ٹیلی فونی گفتگو کی اطلاع دی ہے، اور کہا ہے کہ امریکی وزیر جنگ نے اس گفتگو میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اٹوٹ رشتے پر زور دیا ہے۔ امریکی وزارت جنگ کی ویب سائٹ کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر جنگ نے اسرائیل کیٹس سے ٹیلی فونی گفتگو میں دو طرفہ مفادات، علاقائی مواقع اور ترجیحی بنیادوں پر تل ابیب کی سیکورٹی امداد پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان کے مطابق اس ٹیلی فونی گفتگو میں امریکی وزیر جنگ نے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اٹوٹ رشتے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ صہیونی حکومت کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کا 100% پابند ہے۔ بیان کے مطابق امریکہ کے وزیر جنگ اور صہیونی وزیر جنگ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں دعویٰ کیا کہ ایران علاقے کے لیے بدستور خطرہ ہے، اور اس چیلنج کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ امریکی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ کے لیے امداد کی ترسیل میں صہیونی حکومت کی جانب سے رکاوٹ کی حمایت کرتی ہے، اور امریکی حکومت نے اس کے لیے یہ بہانہ پیش کیا ہے کہ حماس نے جنگ بندی کے نئے معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ سعودی عرب اور لبنان نے جنوبی لبنان سے اسرائیل کے انخلا پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی نے لبنانی صدر کے دورے کے خاتمے پر رپورٹ دی ہے کہ دونوں ملکوں نے لبنان کے تمام مقبوضہ علاقوں سے اسرائیل کے انخلا پر زور دیا ہے۔ لبنانی صدر جوزف اون کے دورے سعودی عرب کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں عرب ملکوں کے درمیان تعاون میں فروغ اور اہم علاقائی و عالمی مسائل کے سلسلے میں ہم آہنگی کو ضروری قرار دیا گیا۔ بیان میں لبنان کے تمام علاقوں پر حکومت لبنان کے حق حاکمیت اور ملک کی فوج کو اسلحہ فراہم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ سعودی عرب اور لبنان نے زور دیا ہے کہ غاصب صہیونیوں کو لبنان کے ہر علاقے سے باہر نکلنا چاہیے۔ لبنان کا صدر بننے کے بعد جوزف اون اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب گئے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے فون کر کے انہیں سعودی عرب کا دورہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ لبنان کا صدر بننے کے بعد جوزف اون نے بھی کہا تھا کہ وہ اپنا پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب کا کریں گے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج شام کی بحرانی صورتحال سے ناجائز اور غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے شام میں لوٹ مار اور جارحانہ اور غاصبانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ باخبر ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے گزشتہ دو ہفتوں کے دوران شام کے 23 علاقوں پر غاصبانہ قبضہ کیا، جبکہ اسے شامی فوج کی جانب سے کسی بھی قسم کے رد عمل یا مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایسا لگتا ہے کہ شام کے نئے حکام قنیطرا اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے بدلتے حالات سے چشم پوشی کیے ہوئے ہیں۔ ان ذرائع نے صہیونی فوج کی جانب سے بھاری تعداد میں شامی ہتھیاروں پر قبضے اور ان ہتھیاروں کو اسرائیل منتقل کیے جانے کی خبر دی ہے اور کہا ہے کہ شامی فوج کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی دفاعی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے، جبکہ صہیونی فوج نے شام کے 11 فوجی مراکز کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ان ذرائع کے مطابق صہیونی فوج جبل الشیخ سمیت شام کے مختلف علاقوں میں فوجی اڈے قائم کر رہی ہے، جبکہ شام کی بحرانی اور آشفتہ صورتحال سے غلط فائدہ اٹھائے جانے پر شامی عوام میں شدید برہمی پائی جاتی ہے۔ ان ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ صہیونی حکومت شام میں مسلسل توسیع پسندی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور صہیونی فوج شامی فوجی اڈوں کو بھی تباہ کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو جانے کے بعد سے صہیونی فوج نے مقبوضہ جولان اور حائل علاقے کو عبور کر کے شام کے مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس نے درا اور قنیطرا کے مختلف علاقوں پر غاصبانہ قبضہ بھی کر لیا ہے۔ نیز توسیع پسندی کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونے کی صورت میں ہی سرمایہ کاری آئے گی، یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے موجودہ حکومت کے ایک برس مکمل ہونے کے بعد کابینہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ بروقت اقدامات سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اتحادی جماعتوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے اور اتحادیوں کی حمایت سے مشکل ترین لمحات گزارے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ آج تمام ادارے ایک ہی کشتی پر سوار ہیں اور $5 ارب کے لیے آرمی چیف اور ہم دوست ممالک کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کا سفر اسی وقت پرواز کرے گا جب شر پسند عناصر کا خاتمہ کریں گے، اور سن 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا، اس نے پھر سر اٹھایا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونے کی صورت میں ہی سرمایہ کاری آئے گی اور یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے مرکزی حکومت پر حق اطلاعات قانون RTI کو کمزور کرنے کا الزام لگایا ہے۔ دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کی رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے مرکزی حکومت پر ڈیٹا پروٹیکشن قانون کے ذریعے عوام کے حق اطلاعات کے قانون آر ٹی آئی کو کمزور کرنے کی کوششوں کا الزام لگایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ملکا ارجن کھڑگے نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ راشن کارڈ، منریگا اور عوامی بہبود کی اسکیموں میں دھوکہ دہی کرنے والوں اور سرکاری بینکوں سے قرض لے کر ملک سے فرار ہو جانے والوں کے ناموں کا اعلان کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو بقول ان کے حکومت عوام کو غلط اطلاعات فراہم کر کے گمراہ اور دوسری طرف عوام کو ان کے حق اطلاعات سے محروم کر رہی ہے۔ فوربس جریدے نے اپنی ایک رپورٹ میں کئی امریکی حکام کے حوالے سے لکھا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین کے لیے امریکہ کی ہر طرح کی فوجی امداد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بلومبرگ نے بھی امریکی وزارت جنگ کے ایک سینئر عہدیدار کے حوالے سے لکھا ہے کہ یوکرین کے لیے منظور کی گئی تمام فوجی امداد کو ٹرمپ نے روک دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جب تک یوکرین قیام امن کے لیے کوشش اور اپنی نیک نیتی ثابت نہیں کر دیتا تب تک امریکی امداد کا سلسلہ بند رہے گا۔ ایسوسیٹڈ پریس نے بھی اپنے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ امریکہ یوکرین کے لیے فوجی امداد روک رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ٹرمپ کی دھمکیاں اور افغانستان۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے افغان طالبان اور ٹرمپ کی دھمکیاں۔ جب سے وائٹ ہاؤس میں دوبارہ ٹرمپ نے قدم رکھا ہے، ان کی جانب سے دھمکیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ کبھی وہ میکسیکو کو دھمکی دیتے ہیں، کبھی ڈنمارک کو دھمکی دیتے ہیں، کبھی غزہ کو، اور کبھی یوکرین کے صدر سے تحقیر آمیز رویہ اپناتے ہیں، اور کبھی افغانستان میں طالبان انتظامیہ کو خبردار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ افغانستان میں جو امریکی ہتھیار اربوں ڈالر کے رہ گئے ہیں، ہم اسے واپس لوٹائیں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ایک بے بنیاد الزام تھوپ دیا ہے افغانستان کی طالبان انتظامیہ پر کہ جس بگرام ایئر بیس کو امریکی فوج نے خالی کیا تھا، اس پر چینی فوج نے قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب طالبان انتظامیہ کی تیور بھی کچھ کم نہیں، اور اس نے واضح طور پر ٹرمپ کو نصیحت کی ہے کہ وہ اپنی اطلاعات اور معلومات درست کر لیں۔ طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ بگرام ایئر بیس پر نہ تو کوئی چینی فوجی ہے، نہ کسی بھی ملک کا کوئی فوجی جوان ہے، اور اس وقت پورے افغانستان پر طالبان انتظامیہ کا کنٹرول ہے۔ اور ساتھ ہی اسلحہ لوٹانے کی جہاں تک بات ٹرمپ کر رہے ہیں، تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہتھیار یا اسلحے ہم نے جنگی مال غنیمت کے طور پر لیے ہیں، اور اسے کسی بھی قیمت پر امریکہ کو واپس نہیں لوٹائیں گے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے بارے میں ٹرمپ کی اس دھمکی، اس کے محرکات اور مضمرات کا ہم جائزہ لیں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنے متنازع بیانات سے ہمیشہ سرخیوں میں بنے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، افغانستان سے متعلق اپنے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان میں چھوڑے گئے اربوں ڈالر کے امریکی اسلحے واپس لائیں گے۔ انہوں نے افغانستان سے 2021 میں ہونے والے امریکی انخلا کو ایک غلط اور ہولناک اقدام قرار دیتے ہوئے جو بائیڈن کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جس بگرام ایئر بیس کو امریکی فوجیوں نے چھوڑا تھا اس پر اب چینی فوجیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان اربوں ڈالر کے امریکی اسلحوں کی نمائش کر رہے ہیں، جن میں 770,000 رائفلیں اور 70,000 بکتر بند گاڑیاں شامل ہیں۔ ٹرمپ اس سے پہلے بھی اس طرح کا بیان دے چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریب حلف برداری سے قبل بھی اپنے پیشرو بائیڈن کی افغانستان سے متعلق پالیسیوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان سے انخلا کا طریقہ کار بہت ہی غلط تھا۔ انہوں نے افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیاروں کو واپس لانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکی فوج کو مزید تقویت کریں گے۔ ٹرمپ نے طالبان کو امریکہ کا دشمن قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن نے اربوں ڈالر کے ہتھیار دشمن کو دے دیے۔ طالبان کو دشمن قرار دینے کا امریکی صدر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب امریکہ نے قطر میں طالبان کے ساتھ کئی دور کے مہینوں کے مذاکرات کے بعد افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ 20 سال تک افغانستان میں غاصبانہ قبضے کے دوران امریکہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا اور اسے ذلت آمیز طریقے سے وہاں سے نکلنا پڑا، لیکن بھاری اور اربوں ڈالر کے ہتھیار امریکہ نے یوں ہی طالبان کے حوالے نہیں کر دیے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے لیے امریکہ کی غیر مشروط مالی حمایت اور امداد اب جاری نہیں رہے گی، اور جب تک ہمارے سبھی ہتھیار افغانستان سے واپس نہیں آ جاتے ہم افغانستان کے لیے اربوں ڈالر کی امداد روک دیں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے بھی اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ کی اس انخلا میں ناکامیوں کے ذمہ دار افراد کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ دوسری جانب افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں باقی رہ گئے امریکی ہتھیار جنگی مال غنیمت ہیں۔ طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹرمپ کے بیانات پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کو چاہیے کہ وہ افغانستان کے بارے میں اطلاعات اور معلومات کو درست کر لیں اور جذباتی بیان دینے سے اجتناب کریں۔ انہوں نے کہا کہ بگرام پر دوبارہ قبضہ کرنے کا امریکی خیال ایسا خواب ہے جو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ طالبان انتظامیہ کے ترجمان نے کہا کہ بگرام یا کسی بھی فوجی اڈے میں چینی فوجیوں کی موجودگی کا ٹرمپ کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کی حکومت امریکہ کو افغانستان میں 20 سال تک غاصبانہ قبضے کے دوران تباہ و برباد کرنے کے اقدامات کا جواب دہ بھی بنائے گی۔
موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیا ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے سینئر طرز نگاہ جناب کاشف علی صاحب سے۔ تو آغاز کرتے ہیں کاشف علی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
جی کاشف علی صاحب، آپ نے یقیناً ٹرمپ کا بیان سنا ہوگا جو انہوں نے افغانستان کی طالبان انتظامیہ کو دھمکی بھی دی ہے۔ آخر 70,000 بکتر بند گاڑیاں وہ کیسے واپس لائیں گے وہاں سے؟
دیکھیے جو ٹرمپ نے یہ موجودہ دھمکی دی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں ان کا ہدف افغانستان میں امریکہ کا جو اسلحہ رہ گیا تھا وہ واپس لانا ہے۔ وہ دراصل ان کا جو پرابلم ہے وہ افغانستان کے اندر چین کا اثر و رسوخ ہے، اور وہ ایک ایسی لیوریج چاہتے ہیں، ایک ایسا بہانہ چاہتے ہیں، اور ایک ایسا اثر و سوخ کا طریقہ چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ افغان طالبان سے کچھ باتیں منوا سکیں۔ کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ اتنے عرصہ پہلے جو وہ اسلحہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ طالبان سے واپس لینا، تو اصل میں ان کا پرابلم جو ہے وہ چین کا اثر و سوخ جو افغانستان میں ہے اس کو وہ کم کرنا چاہتے ہیں، اور بگرام ایئر بیس کی اسٹریٹجک امپورٹینس ہے کیونکہ چین کے قریب ہے، چین پر نظر رکھی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں، پاکستان ہے، روس ہے، ایران ہے، ان ممالک پر بھی بگرام ایئرپورٹ سے نظر رکھی جا سکتی ہے۔ تو امریکہ کی اس وقت دو اہداف ہیں، ایک کہ وہ بگرام ایئر بیس کو دوبارہ سے، شاید وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ افغان طالبان سے حاصل کر لیں تو اس طریقے سے وہ اس ریجن پر خاص کر وہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، چین پر سرویلنس کے لیے، چین پر نظر رکھنے کے لیے وہ اس ایئر بیس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب سے افغانستان کے اندر طالبان ایک مرتبہ پھر برسر اقتدار آئے ہیں. چین نے اپنا سیاسی انفلوئنس بہت زیادہ وہاں پر بڑھایا ہے. چین نے گو کے طالبان کو تسلیم نہیں کیا, لیکن چین نے ان کے ساتھ جو سفارتی رابطہ ہے, سفارتی روابط کو بھی برقرار رکھا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی شعبے میں بھرپور قسم کا تعاون کیا ہے, خاص کر جو اس کا جو ڈفرینٹ قسم کے وہاں پر معدنیات ہیں اس میں چینی کمپنیوں نے بڑے پیمانے پر وہاں پر جو ہے وہ سرمایہ کاری کی ہے. جو تیل کے ذخائر ہیں وہاں پر بھی ایک چینی کمپنی نے $450 ملین کا وہاں پر معاہدہ کیا ہے, اس میں سرمایہ کاری کی ہے. اور چین نے وہاں پر افغانستان کے طالبان کو انگیج کر کے اپنا سیاسی اثر و سوق بڑھایا ہے. چین کی وہاں پر ایک اور انٹرسٹ جو ہے وہ جو ایسٹ اسلامک, جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے ETIM, وہاں پر اس کے پہلے جو تھے اڈے ہوا کرتے تھے, تو اب چین افغان طالبان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ETIM کو وہاں پر جو ہے اپنے اڈے قائم کر رہے ہیں اور انہیں وہاں سے آپریٹ کر کے جو چین کا سنکیان صوبہ ہے اس میں آپریٹ نہ کرنے دیا جائے. تو یہ وہ والے مفادات ہیں جس کی وجہ سے چین نے طالبان, افغان طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑا ہی بہتر طریقے سے اس کو آگے بڑھایا ہے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ بھی,
میں آپ کو روک کے ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ نے ابھی کہا کہ ایغور جو ہیں ان کو وہاں سے سرگرمیاں انجام نہ دیں, اس کے لیے چین کوشش کر رہا ہے کہ طالبان انہیں روکے اور ان پہ لگام دے. تو کیا پاکستان کے سلسلے میں, جیسا کہ پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ TTP وہاں پر ہے, اگرچہ افغان انتظامیہ, طالبان افغان انتظامیہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی دہشت گرد گروپ نہیں ہے اور کوئی بھی TTP کا عنصر یا عناصر نہیں ہے, تو جب وہاں نہیں روک سکے تو وہاں کیسے روک سکیں گے وہ ایغور کو؟
جی, چین یہ سمجھتا ہے کہ اگر افغان طالبان وہ اپنا اثر و سوق وہاں پر استعمال کریں تو جو ETIM ہے وہ وہاں سے آپریٹ نہیں کر سکی, اور طالبان نے چین کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہاں سے جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے وہ وہاں سے آپریٹ نہیں کرے گی. تو چین بہرحال وہ پریگمیٹک اپروچ لے کر چل رہا ہے, وہ طالبان کو انگیج کر رہا ہے, وہ ان کے ساتھ سفارتی, گو کہ اس نے تسلیم نہیں کیا طالبان حکومت کو, لیکن وہ اس کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں, سفارتی روابط ہیں, ان کو بھی وہ اس نے ڈسکنیکٹ نہیں کیا. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ
میں پھر حاضر ہوں گا آپ کے سمجھ میں, راشد صاحب یہاں موجود ہیں, ڈاکٹر راشد صاحب بین الاقوامی امور کے ماہر. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی اور ٹرمپ نے بھی کہا کہ امریکہ جو اصل ہے چھوڑ کے گیا ہے, سوال یہ کہ چھوڑ کے گئے یا دے کے گیا ہے؟
دیکھیں, اس پہ دو طرح کی آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ امریکہ کا ایک بڑا دعویٰ تھا کہ اس نے ایک بہت زبردست آرمی جو ہے وہ اشرف غنی کے زمانے میں تیار کی ہے, اور بنیادی طور پہ یہ اسلحہ اس آرمی کے لیے تھا, اور اس پہ بڑے لمبے چوڑے اس زمانے میں آرٹیکل آتے تھے کہ ان کی ٹریننگ پہ یہ ہو رہا ہے, ان کے بارے میں یہ ہے, ان کو اس طرح کی جدید ترین نسلوں سے لیس کیا جائے گا اور فلاں فلاں, لیکن وہ تو ریت کی دیوار ثابت ہوئے. وہ تو طالبان کے آنے کے فوراً بعد, یعنی جیسے ان کا وجود اور عدم وجود مساوی ہو گیا. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ تو مال غنیمت بنتا ہے کہ یہ انہوں نے خود امریکہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو دیے تھے, اور وہ میدان میں رک نہیں سکے, ڈٹ کے رہ نہیں سکے, بلکہ انہیں فرار کا راستہ اختیار کیا. تو اس لحاظ سے تو جو ذبیح اللہ مجاہد نے غالباً یہ کہا کہ یہ تو جنگی غنیمت ہے, مال غنیمت ہے, اور مال غنیمت پہ تو پھر قابض کا ہی قبضہ ہوتا ہے, اس میں تو پھر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کل کہ بھائی ہمارے اس پہ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اس خطے میں اپنے مختلف جو سلیپرز ہیں ان کو بھی رکھنا چاہتا ہے. وہ ایسا نہیں چاہ رہا تھا اس وقت, وہ جو انخلا تھا جس کو ہم بعض دفعہ ایک اجرت پسندانہ کہہ رہے تھے اور بعض کو نان اسٹریٹجک کہہ رہے تھے, اس پہ ایک تجزیہ یہ بھی تھا کہ نہیں, اس کے پیچھے بھی ایک باقاعدہ پلان تھا, اور ان اسلحوں کو چھوڑنا اور اپنے جنگجوؤں کو وہاں پہ باقی رکھنا یہ آئندہ کی پالیسی میں. اب وہ اس زمانے میں جو باتیں آئیں نا کہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے سیریا سے جو ہے وہ داعش کے لوگ وہاں پہ منتقل کیے گئے, اور جو پرو امریکن یعنی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہتھیار تھے, یعنی انسانی ہتھیار کے جن کو انہوں نے بعد میں استعمال کرنا تھا, ہیومنز جو تھے, تو وہ موضوع بھی اپنی جگہ پہ باقی ہے. تیسرا ایک بڑا اہم موضوع جس کی طرف ہمارے تجزیہ نگار کم توجہ دیتے ہیں اور اس پہ زیادہ بحث بھی نہیں ہوئی, کہ کچھ معاہدے کی شکیں ایسی تھیں جب دوہا معاہدہ ہوا تو کچھ شکوں کو اوپن نہیں کیا گیا. یعنی دوہا میں ہونے والی جو ہونے والا جو معاہدہ تھا وہ امریکنز اور طالبان کے درمیان تھا, وہ افغان حکومت کے درمیان یا اشرف غنی کے درمیان نہیں تھا, وہ اس وقت جو رول کر رہے ہیں طالبان ان کے درمیان تھا. اب وہ جو چھکے ہیں وہ اگر سامنے آ جائیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ امریکہ کا چھوڑا ہوا مال اسباب آیا اس میں زیر بحث آیا ہے یا نہیں آیا, آیا اس کے اندر, کیونکہ ابھی تو امریکہ کے اندر خود جو بائیڈن کی پالیسیوں پہ انخلاف پہ اور اس کے سب پہ بہت لمبی چوڑی بحثیں شروع ہو گئی ہیں اور حتیٰ جو ہے وہ مطالبے شروع ہو گئے ہیں کہ اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے اور جنہوں نے غلطیاں کی ان کو سزا دینی چاہیے. موجودہ حکومت نے ٹرمپ کی طرف سے, ٹرمپ کی انتظامیہ کی طرف سے یہ باتیں سامنے, جب تک وہ خفیہ معاہدے کی شکیں سامنے نہیں آتی اس وقت تک کلیئر کٹ کچھ نہیں کہا جا سکتا.
لیکن ایک بات جو کلیئر تھی وہ یہ, چاہے وہ حامد کرزئی کا زمانہ ہو یا اشرف غنی کا, دونوں نے یہ امریکہ سے گلہ و شکوہ کیا کہ انہوں نے ہماری فوج کو, جو ہماری سرکاری فوج ہو سکتی ہے, اس کو کبھی نہ تو تقویت پہنچائی, نہ اس طرح سے ٹریننگ دی, نہ اسلحے دیے. اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے ان کو دیا.
اتفاق سے طالبان کے زمانے میں جو فوجی ایکسپرٹ تھے وہ خود یہ کہتے تھے کہ نہیں افغان فورس کو بڑے اچھے طریقے سے, یعنی میں خود اپنے ایک پروگرام میں ہم نے خود ایک سابق جنرل سے جب بات ہوئی اسی موضوع پہ, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنی یعنی پرسنل اطلاعات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی فورس کو بہت اعلیٰ سطح پہ جو ہے وہ ٹرینڈ کیا گیا ہے اور وہ طالبان کے سامنے اتنی جلدی ڈھیر نہیں ہوں گے. یعنی یہ فوجی ایکسپرٹ جو پاکستان کے اہم ادارے کے فوجی ایکسپرٹ تھے ان کی رائے یہ تھی, اور عمومی طور پہ بھی یہ دیکھا گیا تھا کہ وہاں پہ بہرحال ان کا جو امریکن فورسز کو یا امریکن فورسز کے ذریعے سے افغان فورسز کو ٹرین کرنے کا ایک مرحلہ تو تھا, ایک پروسیس تو تھا, لیکن وہ کیوں نہیں آگے چل سکا, وہ فورس کہاں پہ گئی, یہ سوال ہے ابھی تک.
نہیں, ظاہر ہے کہ حامد کرزئی ہوں یا اشرف غنی کھل کو یہ کہتے تھے کہ ہم کو جو جس طرح سے ٹریننگ دینی چاہیے ہماری فوج کو, امریکہ نہیں کر رہا, سپورٹ نہیں کر رہا.
اپنی جگہ پہ, یعنی جو وہ چاہتے ہوں گے کہ اس کی پوری کمانڈ ان کے ہاتھ میں ہو, ان کا ٹریننگ کا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہو, یہ تو اشرف غنی کا مطالبہ تھا, چونکہ امریکن نے ڈائریکٹ یہ سارے پروسیس, یہ سارا جو فینومنا تھا اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا, اور وہ جو ٹریننگ کا مرحلہ ہو یا باقی چیزیں, افراد کی سلیکشن, یہ وہ ساری انہوں نے یعنی حکومت کے ساتھ ہمانگی سے نہیں کی ہوئی تھی. اس وقت بیسک جو اشرف غنی کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ شفاف طریقے سے فوج ہماری ہے, افغان فوج ہے, تو افغان حکومت کو پوری طرح اس کے جو ہے وہ ان رکھا جائے. لیکن امریکن ہمیشہ جس طرح وہ کرتے ہیں کہ اپنی پالیسیاں, اپنی مرضی, اور خاص کر اس فضا میں کہ جو اس وقت افغانستان میں تھی, تو انہوں نے, لیکن اس کو تو دنیا نے مانا تھا کہ یہ سارا اسلحہ اسی فورس کو دیا گیا تھا, یہ ایسے نہیں ہے کہ کہیں کسی امبار میں پکڑا گیا ہے یا کسی خفیہ جگہ سے جو ہے نا طالبان نے برامد کر لیا ہے یا درامد کر لیا ہے, نہیں ایسا نہیں تھا. انہی لوگوں نے وہی فوجی چھوڑ کے گئے اور بیرنگوں کے اندر چھوڑ کے گئے, فوجی جو چھامیاں تھیں اس کے اندر چھوڑ گئے, یا مثلا بگرام بیس کی جو بہت زیادہ بات ہوتی ہے, بگرام بیس کے عنوان سے جو وہاں پہ حساس آلات یہ چھوڑ کے گئے, وہ آج تک یہ سوال ہے کہ امریکن تو کبھی ایسا نہیں کرتے, کیا اس کے پیچھے بھی کوئی اور کہانی بنتی ہے یا نہیں بنتی.
جی بہت شکریہ. اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے تصور شہزاد صاحب سے جو پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ نگار ہیں. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
تصور شہزاد صاحب, کیا آپ مجھے اجازت دیں گے ایک سوال میں کاشف علی صاحب سے کر لوں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں.
جی بالکل بالکل.
کاشف علی صاحب, بات ہو رہی ہے ٹرمپ کی, ٹرمپ نے اپنے اس بیان میں طالبان کو امریکہ کا دشمن قرار دیا ہے, تو ظاہر ہے کہ دوہا میں جو مذاکرات ہو رہے تھے, اور ایک نہیں دو نہیں کئی دور کے مذاکرات ہوئے, اور اسی مذاکرات کے بارے میں تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ طالبان دوبارہ پھر واپس افغانستان میں آئے اور انہوں نے اقتدار اپنے ہاتھوں میں لیا, تو آج دشمن کل کیا تھے جب دوہا میں مذاکرات ہو رہے تھے؟ تو
جی دیکھیں, امریکہ کی جو پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے وہ بہت ہی منافقانہ ہے. مطلب ایک طرف آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی جب مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا, تو ایک تو نہ صرف وہ ٹرمپ کے جو پچھلا دور حکومت تھا اس میں خود جو ٹرمپ انتظامیہ تھی اس نے ہی طالبان کے ساتھ افغانستان سے متعلق مذاکرات شروع کیے تھے, اور دوسرا یہ کہ اس وقت اشرف غنی حکومت کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ مذاکرات جاری تھے, اور امریکہ ایک طرف اشرف غنی حکومت کو یقین دہانی کروا رہا تھا کہ آپ کی حکومت برقرار رہے گی, جبکہ دوسری طرف جو طالبان تھے ان کے ساتھ جو ہے دوحہ میں مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا. اور تجزیہ نگاروں کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ ایک ڈیل کے تحت جو حکومت ہے وہ طالبان کے حوالے کی گئی, وہ اس وجہ سے یہ جو $7 ارب کا اسلحہ بنتا ہے، $7 ارب مالیت کا یہ اسلحہ بھی جان بوجھ کر افغانستان میں اسٹریٹجیکلی اسے چھوڑا گیا، طالبان کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ اپنی ایک مضبوط حکومت قائم کر سکے اور دفاعی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط رکھ کے وہاں پر ایک مضبوط حکومت قائم کریں. اور دوسرا جو امریکہ کا طالبان کے ساتھ کوآپریشن کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے سے اب تک، یعنی 2021 سے لے کر اب تک، امریکہ تقریباً $21 ارب کے قریب جو امداد ہے وہ طالبان کو مختلف طریقوں سے دے چکا ہے، انسانی ہمدردی کے نام پر، وہاں پر مختلف ہیومن رائٹس کے نام پر، ویمن رائٹس کے حوالے سے، ویمن امپاورمنٹ کے نام سے. تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ گو کہ امریکہ وہاں سے انخلا کر کے گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پر اپنا انفلوئنس بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے.
بہت شکریہ آپ کا کاشف علی صاحب، بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. تصور شہزاد صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو طالبان کو اپنا دشمن قرار دیا، آپ دیکھیں کہ 1995 کے بعد سے جب پہلی بار طالبان نے افغانستان پہ قبضہ کیا تو اس وقت بھی امریکہ کے تعلقات تھے، 2001 میں جب چڑھائی کی اور افغانستان کو وہاں سے بے دخل، طالبان کو افغانستان سے ان کے اپنے خیال میں بے دخل کیا، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے بہانے سے حملہ کیا اور منشیات کی کاشت کی روک تھام وغیرہ وغیرہ، اس کے باوجود بھی دیکھا یہ گیا کہ چاہے حامد کرزئی کا زمانہ ہو یا اشرف غنی کا، طالبان سے ان کے رابطے رہے. اشرف غنی کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ دوحہ میں ان کے مذاکرات رہے. تو یہ جو ٹرمپ کا اب بیان آیا ہے کہ طالبان ہمارے دشمن ہیں، کتنا سنجیدہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور اسی طرح امریکہ کی پالیسیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نظر کچھ آتی ہیں، اندر کھاتے کچھ ہوتی ہیں. اب جو پروڈیوسر ہے طالبان کا وہ خود امریکہ ہے، امریکہ نے ہی انہیں بنایا تھا، ان سے اپنے مفادات لیے، اور آج جو ہے وہ ٹرمپ یہ بیان دے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک منافقانہ پالیسی ہے امریکہ کی جو کہ روٹین میں رہی ہے ہمیشہ، اور اب بھی جو طالبان ہیں وہ ان کو ان کے حوالے سے استعمال کرتے آئے ہیں مسلسل. اب بھی دوحہ میں جو مذاکرات ہوتے رہے ہیں اس حوالے سے بھی، اس کے بعد بھی، اب جب امریکہ کا یہاں سے انخلا ہوا اس کے بعد بھی امداد تو ملتی رہی، جیسے کاشف صاحب نے ابھی کہا کہ امداد تو جاری رہی. تو وہ امداد دشمنوں کو تو نہیں دی جاتی، دوستوں کو ہی دی جاتی ہے، تو ان سے اپنے مفادات لینے کے لیے دی جاتی ہے. تو امریکہ طالبان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا رہا تھا. جب ان کو جہاں تک اسلحہ چھوڑ کے جانے کی بات ہے، تو وہ اب امریکہ کو یہ احساس ہوا ہے کہ وہ اسلحہ تو چینی فوجی استعمال کر رہے ہیں، تو جب چین کے پاس وہ اسلحہ دیکھا ہے امریکہ نے، تو اس وقت اس کو
سوال یہ کہ انہوں نے کہاں سے دیکھ لیا چینی فوجیوں کے ہاتھوں میں یہ اسلحہ، جبکہ طالبان انتظامیہ تو کہہ رہی کہ ہاں کوئی بھی چینی فوجی نہیں ہے.
نہیں، وہ اس حوالے سے امریکہ جو موقف اختیار کر رہے ہیں، وہ امریکی میڈیا میں بھی یہ چیز ہے کہ یہ چینیوں کے پاس تھا، جس کی وجہ سے ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان سے اسلحہ واپس لیا جائے گا. جبکہ جو طالبان کی عبوری حکومت ہے وہ جو رشیا کی آزاد ریاستیں ہیں ان کو بھی بہت سارا اسلحہ فروخت بھی کر چکے ہیں. طالبان نے ظاہر اپنا ایک سیٹ اپ بنانا تھا، اس کے لیے انہوں نے اس اسلحے کو استعمال کیا کہ مختلف ملکوں کو، یوکرین کو ایون، اور رشیا کی جنگ کے دوران بھی یہ اسلحہ استعمال ہوا ہے وہاں پہ، تو وہ یہاں سے ہی گیا ہے نا، افغانستان سے. تو اسی طرح اب چین پر الزام لگا کر امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ جو اسلحہ ہم ادھر پھینک کے گئے تھے، اصل میں امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ جب افغانستان سے وہ نکلے گا تو یہاں خانہ جنگی کا ماحول شروع ہو جائے گا، اس میں پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، ایران بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور دیگر جو افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں وہ متاثر ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس میں امریکہ کی یہ پالیسی جو جس میں وہ پاکستان اور ایران کو لپیٹنا چاہتا تھا وہ ناکام ہو گئی. تو اب جب امریکہ نے دیکھا کہ ہم نے جو اسلحہ وہاں چھوڑا تھا وہ تو اس مقصد کے لیے چھوڑا تھا کہ وہاں پر خانہ جنگی ہوگی، لیکن اب وہاں پہ خانہ جنگی نہیں ہوئی، تو اس لیے اس کو واپس لے لیا جائے. جبکہ اس پہ ٹرمپ وہ خود تنقید بھی کر رہے ہیں جو بائیڈن پہ، لیکن طالبان کے ساتھ سارے مذاکرات ٹرمپ کے پہلے دور میں ہوئے، اور ٹرمپ نے ہی سارا یہ سلسلہ ان کے ساتھ شروع کیا تھا طالبان کے ساتھ، اور آج وہ دوبارہ یہ بیان دے کے کہ ہم مسئلہ واپس لیں گے. دراصل طالبان کو دوبارہ اپنے اس میں فیور میں کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم ایسا موقف اختیار کریں گے تو طالبان اسلحہ دینے کی بجائے ہمارے موقف.
بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کتنے ان کے خیال سے متفق ہیں کہ طالبان کو اپنی طرف کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ چین کی طرف نہ جائے؟
تصور شہزاد نے بہت خوبصورت کہی ہے کہ امریکی پالیسیاں ہمیشہ منافقانہ اصولوں پہ استوار رہی ہیں. ٹرمپ ان میں سے ایک منفرد شخصیت بن کے یا منفرد صدر بن کے سامنے آئے کہ جو ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. یعنی یہی کام جو ابھی ٹرمپ کر رہا ہے یہ پسے پردہ ہوتے تھے, چاہے جو بائیڈن ہوں, چاہے ریپبلکنز ہوں, چاہے ڈیموکریٹس ہوں. میں نام کی بجائے اگر ان کی جماعتوں کو کہوں تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ ڈیموکریٹ ریپبلکنز دونوں یہی پالیسیاں رکھتے تھے. ٹرمپ ان میں سے ایک بڑبولا قسم کا اور ایک نئے انداز سے اس نے آ کے یہ کیا ہے. تو افغان پالیسی دیکھیں اس وقت سب کے لیے, دنیا کے تمام بڑے اداروں کے لیے, ہمسایہ ممالک کے لیے, سب کے لیے ایک مسئلہ تو ہے, چونکہ دو تین چیزیں ایسی ہیں افغانستان کے اندر جس سے دنیا کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے. ان میں سے ایک مسئلہ ڈرگ کا مسئلہ ہے, یہ جو منشیات کا مسئلہ ہے. پوری دنیا اس سے خوفزدہ رہتی ہے کہ یہ اس کا سورس ہے, جہاں پہ ایسی حکومت ہو کہ جس پہ اس سلسلے پہ قابو پایا جا سکے. دوسرا جو دہشت گردی, جس کو یہ اصطلاح ٹیررزم کہتے ہیں یا دہشت گردی کی اصطلاح کہتے ہیں, اس وقت بھی 20-25 کے قریب کہتے ہیں کہ مختلف دہشت گرد گروہ جو ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں, اس سے بھی ہمسایہ ممالک کو بھی خطرہ ہے اور اسی طرح دنیا کو بھی اس سے خطرہ ہے. تیسری بات جو ہیومن رائٹس کے عنوان سے ہوتی ہے, وہ بھی دنیا کا ایک اجتماعی مسئلہ ہے. وہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات, باقی سول رائٹس ہیں, ان کے بارے میں ہمیشہ دنیا بھر میں سوالات اٹھتے رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے افغانستان دنیا کے جسے کہتے ہیں نا ریڈار پہ ہمیشہ رہتا ہے. اب اس پورے فینومنے کو اگر آپ سمجھیں اور پھر اس کو علاقائی جو چین اور امریکہ کی جنگ ہے اس کے ساتھ اگر جوڑیں تو آپ کو کئی جو ہے نا گتھیاں سلجھتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ یہ امریکہ وہاں پہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, چائنا کا کیا رول بن سکتا ہے, رشیا کس انداز سے وہاں پہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے. تو اب تو یہ بات بڑی عام ہو گئی ہے نا کہ طالبان میں روسی بھی ہیں اور امریکی بھی ہیں اور تاجکی بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں. تو اب تو یہ طالبان ایک لحاظ سے مجموعہ ہے. خود طالبان کے اندر بھی اب تو اختلافات ایک اچھے خاصے اقانی گروپ اور کندھاری گروپ اور فلاں فلاں کی اصطلاحیں جو ہے وہ عام ہو رہی ہیں. تو اس تناظر میں امریکہ کبھی بھی اس علاقے سے اپنے آپ کو نکالنا نہیں چاہ رہا, پہلے بھی اور اب بھی. اس عنوان سے دیکھا جائے تو کبھی بھی افغانستان,
یہ جو اسلحہ واپس لیں گے یہ جو نعرہ ہے,
یہ نعرہ ہے صرف, یعنی اس کے پیچھے ایک پورا کھیل ہے, یہ ایک مطالبہ ہے. اس مطالبے کی روشنی میں انہوں نے بہت ساری چیزیں منوانے کی کوشش کرنی ہے, چونکہ ٹرمپ کا انداز یہ ہے نا, اگر تو یہ فرض کرے جو بائیڈن کا یا کسی اور کا ہوتا ہے تو یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے سے اپنے باتیں کرواتے, اپنے باتیں منواتے. لیکن اس کا انداز چونکہ ٹرمپ کا یہ کہ بالکل منہ پہ آ کے سیدھی سیدھی بات کر دیتا ہے, تو اس لیے یہ ہمیں سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے. ورنہ یہی کام دیکھیں ابھی وہ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس افغانستان کا ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا ایک مالی ذخیرہ بھی اس کے پاس ہے, نہ کہ ان کے پاس ہے. یعنی وہ جو دنیا بھر کی امداد تھی جو اس کو ملنی تھی وہ ان کو نہیں مل سکی, یا اس کے عنوان سے جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس عنوان سے اگر دیکھا جائے تو پھر تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو بیان یا یہ دھمکی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے, چین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے, اور خطے کی جو سیاست بن رہی ہے آئندہ کے اندر اس کے اندر اپنا بہتر رول مانگنا ہے. کہ جو طالبان سودا بازی کر رہے ہیں, یعنی اس طرف نہیں ہے کہ اس طرف ہی سودا بازی ہے طالبان کی طرف سے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے دو تین امریکی جو ہے وہ قیدی تھے وہ امریکہ کو دینے تھے, اور یہ جو بائیڈن کے زمانے میں بات طے ہو گئی تھی, لیکن طالبان نے اس کو روک لیا کہ ٹرمپ آ جائے, جب ٹرمپ آ جائے گا تو اس حکومت کو ہم جب یہ دیں گے تو اس سے ہمارا تعلق بہتر ہو جائے گا, اور وہ جو کام ہم چاہتے ہیں امریکہ کے ذریعے سے خطے کے اندر تو ہم میکسیمم اس کو لے سکیں گے. تو یہ دونوں طرف جو ہے نا ایک بارگیننگ کی پوزیشن ہے, اور یہ ایک سیاست ہے دنیا کی, متاسفانہ یہ ایک سیاست ہے اور اسی پہ چلتا ہے سلسلہ.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے اپنا وقت ہمیں عنایت کیا. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے ایک اور رپورٹ تیار کی, اسے دیکھتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
افغانستان میں امریکی ہتھیاروں کی موجودگی اور انہیں واپس لینے کے ٹرمپ کے اعلان کے بعد مبصرین اور سیاسی ماہرین نے بھی امریکہ کو ہدف تنقید بنایا ہے. سیاسی مبصرین اور خود افغان عوام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اور امریکی حکومت افغانستان کو جس امداد دینے اور روکنے کی بات کر رہی ہے, حقیقت تو یہ ہے کہ 2001 میں افغانستان پر امریکی قبضے کے 20 برسوں میں امریکہ کی مختلف حکومتوں نے, جن میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں شامل ہیں, افغان عوام کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا اور پورے افغانستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ 2001 میں اس وقت کی بش انتظامیہ نے افغانستان پر یہ کہہ کر چڑھائی کر دی تھی اور ہزاروں ٹن بم برسائے تھے کہ وہ افغانستان سے دہشت گردوں کا صفایا کرے گی اور منشیات کی اسمگلنگ اور کاشت کی روک تھام کو یقینی بنائے گی، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ امریکہ نے صرف افغانستان سے دہشت گردی کا صفایا نہیں کیا بلکہ وہاں دہشت گردانہ کاروائیوں میں اضافہ ہوتا رہا اور دہشت گرد گروہوں کی تعداد بھی بڑھتی رہی، جبکہ منشیات کی کاشت میں بھی 2001 کے مقابلے میں امریکی قبضے کے دوران کئی گنا اضافہ ہوا۔ جبکہ مختلف ذرائع سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ افغانستان میں پیدا ہونے والی منشیات کی اسمگلنگ کی رقم امریکہ کی اسلحہ ساز کمپنیوں کی جیبوں میں جاتا رہا۔ ایسے میں ٹرمپ کا یہ کہنا کہ وہ افغانستان کے لیے امریکی امداد بند کر دیں گے ایک سیاسی موزوری کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، کیونکہ امریکہ افغانستان کے نام پر جو بھی امداد دے رہا ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ اور کہیں زیادہ اس نے افغان عوام کو نقصان پہنچایا۔ اس دوران سیکورٹی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں کئی عالمی دہشت گرد تنظیموں نے دوبارہ جنم لیا ہے اور قرائن و شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے دیگر ملکوں سے داعش کے عناصر کو امریکہ نے افغانستان میں منتقل کیا، اور اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان پاکستان میں دہشت گرد سرگرمیوں کی مالی اور آپریشنل حمایت فراہم کر رہے ہیں، جبکہ 2024 میں 600 سے زائد حملے ریکارڈ کیے گئے جن میں بیشتر افغان سرزمین پر کیے گئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی ہتھیاروں کی موجودگی سے زیادہ ٹرمپ کو جو بات سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ افغانستان میں طالبان انتظامیہ کے ساتھ چین کے بڑھتے ہوئے تجارتی اور اقتصادی تعاون ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ افغانستان سے امریکہ کے نکلنے کے بعد اب افغانستان کا سب سے بڑا اقتصادی اور تجارتی شریک چین بن چکا ہے اور یہ صورتحال امریکہ اور خود ٹرمپ کے لیے ڈراؤنا خواب بنتی جا رہی ہے۔
ہماری گفتگو اپنے مہمانوں سے جاری رہے گی، آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت ہم چلتے ہیں تصور شہزاد صاحب کی خدمت میں۔ تصور صاحب، دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوال یہی ہے کہ جس طرح سے ٹرمپ نے دھمکیاں دی ہیں اور جس طرح سے طالبان نے اس کا ترکی بترکی جواب دیا ہے، تو کیا حقیقت یہی ہے کہ جو اسلحہ چھوڑا گیا ہے یا جو حوالے کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے افغانستان میں وہ چین کے ہاتھوں میں نہ پہنچ جائے، یہی ایک خلیش ہے، یہی ایک تشویش ہے، یا اس کے پیچھے جیسا کہ ابھی ڈاکٹر راشد صاحب کہہ رہے تھے کوئی بارگیننگ ہے، کوئی سودے بازی ہے؟
جی، اصل میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی مدلل گفتگو کی، اس میں یہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ ایسے موقعوں پہ سودے بازی کرتا ہے اور یہ ان کی پالیسی رہی ہے، ہمیشہ ان کی خارجہ پالیسی ایک ہی رہی ہے، صدر بدلتے رہے لیکن ان کی خارجہ پالیسی ایک ہی ہوتی ہے اور اس کے مطابق وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک طرف تو وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں طالبان کو اور دوسری جانب دوحہ میں ان کے مذاکرات کا عمل جو ہے وہ بھی جاری تھا۔ اب انہیں یہ خدشہ ہوا تھا کہ طالبان جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ چین کو اسلحہ دے دے یا دیگر ممالک میں، کیونکہ ابھی یوکرین کے ساتھ بھی ان کی امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ گڑبڑ ہو گئے ہیں اور اس پہ جو انہوں نے یوکرینی صدر کے ساتھ کیا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اب انہیں یہ خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ معاملات ادھر رشیا اور یوکرین کے جو ہیں وہ مزید خراب ہوں اور اس کا نزلہ یقینی طور پر امریکہ پہ گرے گا۔ وہ دوسری طرف یورپ نے بھی یوکرین کو اپنی حمایت کا وہ اندیا دیا ہے، اسی طرح برطانیہ نے بھی، تو یہ ایک یورپ میں صورتحال چینج ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر جو امریکی مفادات ہیں وہ اپنے تحفظ چاہتے ہیں مشرق وسطی میں، اس کے لیے وہ طالبان کو مختلف انداز میں پریشرائز کر کے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے یہ ایک بارگیننگ کا ماحول بنا رہے ہیں تاکہ طالبان پریشرائز ہو کر ان سے ان کا موقف تسلیم کرنے اور ان کا جو ایجنڈا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اصل میں بنیادی طور پر یہاں پر جو مشرق وسطی کی اگر صورتحال دیکھیں تو امریکہ بیک وقت دو محاذوں پہ کھیل رہا ہوتا ہے، ایک طرف وہ دوست کے روپ میں ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ دشمن کے روپ میں جڑے بھی کاٹ رہا ہوتا ہے۔
آپ کے ہم شکر گزار ہیں تمام مہمانوں کے اور اپنے ناظرین کے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ بہرحال امریکہ کا کوئی بھی صدر ہو، چاہے ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو یا اس سے پہلے کے جو ان کے پیشور رہے ہیں، وہ افغانستان میں کچھ کہنے کے لیے، افغانستان کے سلسلے میں کچھ کہنے اور وہاں سے کچھ مطالبہ کرنے کا نہ تو حق رکھتے ہیں نہ پوزیشن میں، اس لیے کہ 20 سال میں جو انہوں نے جرائم اور جو انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے ہیں ظاہر ہے کہ افغانستان کے عوام اسے فراموش نہیں کر سکتے, اور افغانستان کے عوام اور پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ امریکی حکومت ہے جو افغانستان اور افغان عوام کو تاوان ادا کرے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسطی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Thank you.